بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. طيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. درود بھیج محمد و آل محمد. ایزن گرامی، ایک مومنہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. وہ کہ ہمارا وقت 6 سے 7 تھا، مجھے بھی اس کے بعد پہنچنا ہے، تو مختصر وقت میں چاہوں گا کہ اپنے عرائض کو کوشش کروں گا کہ جامع طریق صاحب کی سماعت کی نظر کر سکوں. سورہ آل عمران کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والو صبر کرو انفرادی زندگی میں، اصبروا صبر کرو انفرادی زندگی میں، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطو اور رابطہ برقرار کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ کے قانون کی پیروی کرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس بنا پر زندگی کے ان 3 مراحل کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی یعنی خود سازی، اصلاح کردار، اصلاح ذات، یہ انفرادی زندگی سے عبارت ہے. اس کے بعد اجتماعی زندگی، وصابروا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، جیسے کہ سورہ والاسر میں پڑھتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا، تواصوا یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وصیت کرو، سمجھاؤ، تلقین کرو، یعنی سوسائٹی میں جب تم آؤ تو تمہارا لب و لہجہ، تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کے ساتھ میچ ہونے کی کوشش کرو. یہ میچ ہونا، دوسروں کے ساتھ ہم رنگ ہونا، ان معنی میں نہیں ہے کہ انسان اپنی انفرادیت کو، اپنے رنگ کو، اپنے نظریے کو اور اپنے دین و مذہب کو بھول جائے. یہ دوسروں کے ساتھ میچ ہونا در حقیقت ایک اس جہت کی جانب حرکت دینا ہے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو جو دین اسلام نے معین فرمائی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس بنا پر صابروا یعنی انفرادی زندگی سے بڑھ کر ایک مرحلہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، تلقین کرو. یہ صبر کیا ہے؟ ورابطو اور پھر اس سے بڑھ کر ہے کہ رابطہ برقرار کرو. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رابطو مع امامکم المنتظر، اپنے اس منتظر امام سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرو. یعنی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یا امت کی سطح کا مسئلہ ہو. اس لیے کہ جب امام کی بات آتی ہے تو یونیورس کی بات آتی ہے، کائنات کی بات آتی ہے، دنیا کی بات آتی ہے، امت کی بات آتی ہے. اب کسی قوم، قبیلے، تنظیم، جماعت، مکتب، گروہ، نظریے کی بات نہیں آئے گی، یہ بین الاقوامی سطح کی بات آئے گی جب بھی امام کا نظریہ آئے گا. اس لیے کہ امام من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کا امام ہے اور تمام انسانیت کو. اس وجہ سے انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور بین الاقوامی سطح پر امت سازی کی زندگی، اور جب تک ہم امت میں تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنی انانیت کے خول سے نکل کر، اپنی میں اور انانیت سے کے بت کو توڑ کر، جب تک اس امت میں ضم نہیں ہو جاتے، در حقیقت ہم امام زمانہ کی ولایت کا اور ان کی حکومت کا اور ان کے ظہور کا انتظار کرنے والے نہیں بن سکتے عزیزان کرام. یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر در حقیقت اس سفر سے عبارت ہے کہ انسان اپنی معمولی سی زندگی میں دیکھتا ہے شب و روز کے بہت سارے ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں پر اسے صبر کرنا اس کے لیے لازمی و ضروری ہوتا ہے. آفس جاتے ہوئے، آفس آتے ہوئے، آفس کی زندگی، گھر بار کی زندگی. صبر در حقیقت ان مشکلات کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں اور آپ ان مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، یعنی استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ڈٹ جاتے ہیں، یعنی پائیداری سے کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو صبح اپنے دفتر ملازمت کے لیے فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہے اور آپ بھری بس دیکھ کر گھر لوٹ آئیں اور زوجہ کے استفسار پہ آپ جب پوچھا جائے کہ جناب کیوں لوٹا ہے، کہیں گے جناب بس بہت بھری ہوئی تھی اور حالات بہت خراب تھے، بس کے لحاظ میں نہیں گیا. ایک چھوٹی سی زندگی. اسی طرح طالب علم جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، امتحان دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہاں پہ مشکلات آتی ہیں. تو یہاں صبر اور استقامت لازم ہے انسان کی زندگی پر. یعنی اگر صبر اور استقامت کو انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو پھر انسانی زندگی بے معنی و بے وقعت ہو کے رہ جاتی ہے عزیزان کرام. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اس صبر کو سمجھیں اور اسے انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور پھر امت سازی یا بین الاقوامی سطح تک لے جانے کی کوشش کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ صبر لازمہ ہے انسانی زندگی. اگر یہ صبر نکال دیا جائے تو بے صبر انسان، جس میں صبر نہیں، جس میں استقامت نہیں، وہ کبھی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس بنا پر صبر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ منزل کی جانب پیش قدمی اور منزل کے راہ میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنا. صبر اسی کو کہتے ہیں صبر. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، تھک ہار کے بیٹھ جانا، یا میدان عمل چھوڑ کر فرار کر جانا، یا کنارہ کشی اختیار کر لینا نہیں ہے. جو ہمارے یہاں صبر کا منفی معنی استعمال کیا جاتا ہے، یہ منفی تصور ہمارے ذہنوں میں ہے. صبر یہ کہ بس آپ صبر کیجئے، جو حالات ہیں ویسے ہی، حالات تبدیل کرنے کے لیے کوئی فکر نہ کریں. آپ حالات کے ہم رنگ ہو جائیں، جس کو میں نے کہا اسلام کے تحت میچ کرو اپنے آپ کو، ہم رنگ بناؤ. لیکن کیسے؟ اپنے نظریے، اپنے مکتب کو نہیں. اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہی ہے کہ شیعہ سنی مل کر اپنے مشترکہ جدوجہد، مشترکہ نکات پر جد و جہد کرتے رہیں. نہ سنی شیعہ بنے نہ شیعہ سنی بنے، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ کہ سنی سنی رہ کر، شیعہ شیعہ رہ کر، اس ملک کی خاطر، اس سرزمین کی خاطر، اس وطن کی خاطر، اس دین و شرف کی خاطر جد و جہد کرے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج عراق میں جو صورتحال ہوئی ہے کہ صبر یعنی استقامت یعنی پائیداری، یعنی یہی داعش کا گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام، کہ عراق و شام میں اسلامی گورنمنٹ بنانے کا یہ دہشت گرد گروہ، کہ جو وہابی فکر کا نتیجہ ہے. در حقیقت یہ شام میں گیا، شام میں جانے کے بعد اس نے وہاں پر قتل و غارت کیا، صحابہ اکرام کے مزارات کو اجاڑا، ان کی بے حرمتی کی، قبور کی بے حرمتی کی، ان کی بارگاہوں کی بے حرمتی کی. اور اس کے بعد جب ان کو مار پڑی تو یہ عراق کی جانب آ گئے. عراق کی جانب پہلے ہی رہبر معظم ارشاد فرما چکے تھے کہ 10 مہینے پہلے کے عراق کے لیے کیا حالات رونما ہونے والے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. یعنی وہ صفات جو ان دہشت گرد گروہوں میں موجود ہیں، سر کاٹنا، جان و مال و عزت و آبرو مسلمانان کو مباح اور جائز سمجھنا، اسی طریقے سے اہل بیت یا صحاب یا تابعین کی قبور کی بے حرمتی کرنا، جناب زینب کے روزے کی طرف کوشش کی انہوں نے، یا اور دوسرے اولیاء اکرام اور دوسرے صحابہ اکرام کے مزارات کی بے حرمتی کی، یہی کام اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ کوشش ہی ہے. لہذا اب جو طاقتیں وہاں پہ کاربند تھیں شام میں، انہوں نے ان کو مار کے باہر نکالا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے رہتے ہیں. وہی مائنڈ سیٹ آج کراچی میں کہ اگر واقعی فوج امن و امان چاہتی ہے تو پھر طالبان کے صرف خالی ٹھکانوں پر بمباری نہ کرے، بلکہ شہروں میں، سیاسی کرداروں میں، سیاسی بھیس میں جو ان کے حلیف موجود ہیں، خیرخواہ اور ناصح موجود ہیں، جو بابانگ دہل اعلان کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرے تاکہ یہ طالبان اور طالبانیت میں شامل تمام وہ فکر، الفاظ، قلم، کردار، چہرے، نظریے، جماعتیں، تنظیمیں اور پارٹیز شامل ہیں ان کا قلاقامہ کیا جا سکے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ایک مرجع جب فتویٰ دیتا ہے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہاں آیت اللہ سیستانی نے یہ نہیں کہا کہ مزارات کا دفاع کرو، کیونکہ وہ مدبر ہے، سیاست جانتا ہے، اس نے کہا کہ عراق کی حفاظت کے لیے، عراقی سرزمین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عسکری قوت کو کہا، سیاسی قوت کو کہا کہ وہاں پہ جتنی سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، کرد ہوں، کوئی بھی ہوں، عراقی ہیں، وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ عالم، وہ فقیہ، وہ مرجع جانتا ہے کہ اس وقت پوری کوشش یہ سعودیہ کی، پوری کوشش یہ بی بی سی کی کہ شیعہ سنی کی جنگ کو بنا کے پیش کیا جائے۔ اس بنا پر یہ میں فہم و فراست ہے، تو وہاں پر وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، ہمیں بھی قیمت ادا کرنی ہے، لیکن یہ قیمت یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، بلکہ در حقیقت ہمیں عمل کے ذریعے سے ثابت کرنی، انفرادی زندگی میں ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہو کہ جو اتحاد بین المسلمین کے دعوے۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ شیعہ سنی مسئلہ موجود نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ گروہ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی مسئلہ پیدا کیا جائے۔ یہ آپ کی فہم و فراست ہے، یہ آپ کے خطبہ اور علماء کا کام ہے، یہ آپ کے ذاکرین کا کام ہے کہ اس فضا کو کیسے قائم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ من مانے اسلام کو، من مانی عزاداری کو، تبرک کو، اور اسی طریقے سے جھوٹے نظریات، من گھڑت نظریات کو عزاداری کا اور اسلام کا نام دے کے پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تو فضا یہ نہیں رہے گی۔ اس بنا پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ منزل کی جانب جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ اٹھتے رہیں، مشکلات آئیں گی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں بھی کہ انسان معاشرے میں جو برائیاں دیکھ رہا ہے، جو بے پردگی اور یعنی یہ فحاشی ہے، آپ دیکھیں کہ بچوں کی تعطیلات کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہوتا کہ بچے کس طرح سے اپنی تعطیلات گزاریں۔ ان کے لیے دینی مدرسوں کا قیام ہونا چاہیے، ان کے لیے دینی کلاسوں کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے سمر کیمپ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ کسی حد تک موجود ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے صحیح مستقبل کے لیے ان کی ان تعطیلات کو مفید و کارآمد اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ سنڈے کلاسز ہیں، اور اپنے لیے بھی ہماری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیروکاروں کے سروں پر کوڑے ماروں تاکہ وہ ایک دن آئیں اور حلال و حرام میں محمد سیکھیں، شریعت محمدی کا درس حاصل کریں۔ کہ ہماری اپنی زندگی بھی در حقیقت اسی نحو پہ گامزن ہونی چاہیے کہ علم کے لحاظ سے، تقوا کے لحاظ سے، اور پھر جب ہم انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت امت سازی کا مرحلہ آئے گا۔ اس وقت پھر ہم ایک خطے کی قوم نہیں بنیں گے، ہم اس امام کے ماننے والے بنیں گے کہ جو امام المنتظر ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو شریک قرآن ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہوگا کیونکہ اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مادر موسیٰ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو اس موسیٰ کو دریا میں بہا دو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے دوبارہ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَيْكِ، ہم اسے لوٹا دیں گے دوبارہ۔ اور یہی ہوا کہ مادر موسیٰ نے جب موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا کہ جان کا خوف ہوا، لیکن خدا نے ایک طریقے سے ایک منصوبہ بندی کے تحت حضرت موسیٰ کو خدا کی جانب لوٹا دیا۔ یعنی ایک وعدہ پورا کیا اور پھر اگلے وعدے کی جانب خدا نے رہنمائی کی کہ دیکھو جب خدا چھوٹا وعدہ پورا کر سکتا ہے تو خدا بڑا وعدہ بھی پورا کر سکتا ہے۔ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے انبیاء میں سے قرار دیں گے۔ اب یہ وعدہ خدا کا ہے، اس میں وقت لگے گا۔ بنی اسرائیل کے خلاف کے ساتھ یہ شخص کھڑا ہوگا، فرعون کے نظام کے خلاف وہ تباہ برباد کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، امام زمانہ کا وعدہ، امام مہدی کا وعدہ موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کتب میں لکھا ہے، متفق علیہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے اور کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ جزئی مسئلہ ہے، لیکن کلی مسئلہ کیا ہے؟ امام مہدی کا نظریہ تمام مکاتب اسلامیہ میں موجود ہے اور الحمدللہ اس پہ اتفاق ہے۔ جزی اختلافات موجود ہیں, وہ ہر جگہ ہیں, وہ آپ کو سنی فقہ میں بھی نظر آئیں گے, شیخ فقہ میں بھی نظر آئیں گے, مراجع کے فتوا میں بھی نظر آئیں گے, لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل روح پر. تو خدا نے کہا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ وہ آئے گا اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات عطا کرے گا. لہذا آپ دیکھیں کہ وقت لگا, اور جب بنی اسرائیل تیار ہو گئی, آمادہ ہو گئی, کھڑی ہو گئی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف, پہلے ظلم سہتے تھے, ان کی بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا تھا, قیدی بنایا جاتا تھا, ان کو ذبح کیا جاتا تھا, ان کو مارا جاتا تھا, ان کو نوکر و غلام بنایا جاتا تھا, ان سے کام کاج لیا جاتا تھا, قید بمشقت ہوتی تھی, یہ خاموش تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ آئے تو پھر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قیام کیا. جب قیام کیا قوم نے, اجتماعی ذمہ داری کو ادا کیا, وہاں پہ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا, وہاں پہ معجزہ آیا, وہاں پہ خدا نے غیبی امداد کی. کیا غیبی امداد کی؟ کہ سامنے دریا پیچھے فرعون کی فوج. کیا ہوا؟ کہا کہ موسیٰ ہم پکڑے گئے, سامنے دریا پیچھے فرعون کی فوج ہے عزیزان گرامی. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اپنے خدا پہ یقین ہے, وہ ہمیں بچا لے گا, ہدایت کرے گا. یہی ہوا کہ وہ پانی جو عام انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے, وہی پانی موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کو بچانے کا ذریعہ بن گئے. عزیزان یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب قومیں تیار ہو جائیں اپنے اجتماعی عمل کے لیے بین الاقوامی سطح پر, اس بین الاقوامی امام کے انتظار کے لیے, تو وہاں پہ معجزات مدد کرتے ہیں. لیکن پہلے قوموں کا ارحاب دیکھیں کہ شام کے مسئلے میں, لبنان کے مسئلے میں غیبی امداد ہوئی ہے مسلمانوں کو, ایسا نہیں ہے. لیکن کب؟ لہذا یہ تصور کریں کہ بس حضرت عباس خود نمٹ لیں گے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ تصور نہ کیجئے گا. حضرت عباس کو نعوذ باللہ اگر مدد کرنی ہوتی تو 1925 میں جب کربلا پہ آل سعود نے حملہ کیا, اس وقت کیوں نہیں مدد کی؟ کیا امام حسن عسکری کیا روک نہیں سکتے تھے حملے؟ روک سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں روکے امام نے اپنے حرم پہ ہونے والے حملے؟ اس وجہ سے کہ قوم نہیں ہے. جب قوم نہیں ہے تو امام کچھ نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی بہت تلخ جملہ ہے, بہت تلخ بات کہہ کے جا رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں حضرت عباس پر نمٹ لیں, ہم یہاں بیٹھے اور کوئی کام نہ کریں, یہ ہو نہیں سکتا. ہمیں دینی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو فرقہ وارانہ صورت سے نکال کر عالم اسلام کا مسئلہ بنائیں. یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے, اہل بیت کا مسئلہ, امام حسین کا مسئلہ, حضرت علی علیہ السلام کا مسئلہ, یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں, یہ سنیوں کا مسئلہ. الحمدللہ سنی بھی بیدار ہیں اور بیدار ہو رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں. دشمن کی کوشش یہ کہ اس مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ کی صورت دی جائے, جیسے کہ عراق میں دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ پاکستان میں کوشش کی جائے. یہ آپ کی فہم و فراست ہے کہ آپ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کی حد تک پورا کرتے ہیں. اگر آپ کربلا بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو یہاں پر بھی وہی مائنڈ سیٹ موجود ہے, یہاں پر اپنے آپ کو تیار کریں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے, ان دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے. اگر وہاں دستے بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو یہاں پہ بھی ایسے دستے بنائیے کہ جو ان ظالموں کا در حقیقت خلاقامہ کریں. اپنی ذمہ داریوں سے پہلے تو یہ اختیار کر کے کوئی قوم کامیاب نہیں بن سکتی. عزیزان گرامی سارا کام حضرت عباس کے سپرد نہیں کیا جا سکتا, سارا کام امام حسین اور معجزات کے سپرد نہیں کیا جا سکتا. قومیں اسی وقت زندہ رہتی ہیں کہ جب وہ اجتماعی عمل پیش کرتی ہیں, اور اجتماعی عمل من حیث القوم پوری قوم کے افراد پر, خواتین پر, مرد پر, بچوں پر, علماء, ذاکرین, خطبہ, سب پر عائد ہوتا ہے. اس میں میں صرف یہ کہہ کے بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا یا آپ بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا, میں نے اپنے حصے کا کام کیا. نہیں, یہ جو کہا ہے کہ تلقین کرو, سمجھاؤ, تفہیم کرو, بیان کرو, پیار و محبت سے نظریات کو پہنچاؤ, یہی طریقہ ہے کہ در حقیقت اس پیغام کو پہنچاؤ گے استقامت کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنا, انفرادی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, یا پھر بین الاقوامی زندگی ہو, اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا. لیکن ہمیں اس خدائی وعدے میں حصہ دار بننے کے لیے اپنے پیروں میں عمل, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا. عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو جانا چاہیے, دستوں کو جانا چاہیے, وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں نہیں بلایا کسی نے, وہاں پہ قوم بیدار ہے, شیعہ بھی بیدار ہے, سنی بھی بیدار ہے. الحمدللہ وہاں کے اہل سنت نے مشترکہ طور پہ جہاد کا فتویٰ دیا ہے, جہاد عینی کا فتویٰ نہیں دیا آیت اللہ سیستانی نے, جہاد کفائی کا فتویٰ دیا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ لوگ جو ہیں وہ از خود شروع ہو جائیں, لوگوں کا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ مل کر, وہاں کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر در حقیقت قیام کریں, اور وہاں ان کو پہلے موقع دیں, ان کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت محسوس ہو عوامی حلقوں کی وہاں پہ مدد کریں. یہ جہاد عینی کا فتویٰ نہیں, اگر جہاد عینی کا فتویٰ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پہ تشیع کا در حقیقت راستہ نہیں روک سکتی. تیسرا جو کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے کہ ایران کے ایک کمانڈر کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ اگر فلاں گروہ نے مقامات مقدسہ کی جانب ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ تاریخ بھی اسے یاد رکھے گی. اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ہم نماز ظہر جنۃ البقیع بھی پڑھیں گے. یہ اس کمانڈر کا جملہ نہیں ہے, یہ وہی فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دینے کی کوشش ہے تاکہ وہاں پر سعودیہ سے متعلق لوگوں کے احساسات کو ورغلایا جائے کہ جناب یہ شیعہ جو ہیں وہ سعودی عرب پہ یا خانہ کعبہ پہ یا خدا نخواستہ کہیں اور حملہ کرنے والے ہیں. یہ اتنی عام ہو چکی ہے باتیں کہ ان کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے عزیزان گرامی. چونکہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, میرا اصول نہیں ہے کہ میں اجتماعی مسائل کو سوئم و چہلم کی مجالس میں ڈسکس کروں, لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے صرف ان مسائل کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو بات میری سمجھ میں آتی ہے اور آپ میں نے متفقت اس بات کو آگے پہنچائیے, سوال کی گنجائش ہے, بحث کی گنجائش ہے, اس میں کوئی ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہے. دوسری آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے, دنیا نے دیکھا کہ مرجعیت کی کیا شان ہوتی ہے, کیا علامت ہوتی ہے کہ ایک جب مرجع جب ندا دیتا ہے تو کس طرح قوم تیار ہو جاتی ہے, پوری دنیا میں کھل چل ہو جاتی ہے. یہ مرجعی آج جو مرجعیت کے خلاف زبانیں استعمال کرتے ہیں, کھولتے ہیں, زہر اگلتے ہیں, ہردہ سرائی کرتے ہیں, آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ غالی, وہ نصیری, ولی اللہ ہی نازل کفریات بکنے والے ذاکر اور مولوی ملا کہاں ہیں؟ آج بلوں میں دھمکی بیٹھے ہیں, وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے در حقیقت یہ سب کر رہے ہیں. آج کسی کی زبان نہیں کھولے گی, کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کر سکتے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج مرجعیت چونکہ سامنے ہے, مرجعیت کے مقابلہ نہیں کر سکتے عزیزان گرامی. اس بنا پر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انفرادی, اجتماعی اور پھر بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو تیار کریں. خدا کا وعدہ پورا ہوگا, امام زمانے کا وعدہ پورا ہوگا, لیکن کب؟ کہ جب قوم تیار ہو, جب قوم اپنی اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرے. خدا یہی فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. انفرادی زندگی میں صبر کرو, اجتماعی زندگی میں صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو کہ یہ حق راستہ ہے, اس میں مشکلات آئیں گی, تمہیں ڈٹ کے رہنا ہے, جم جانا ہے اور پائیداری دکھانی, استقامت دکھانی ہے. مشکلات آتی آئیں, مشکلات آئی ہیں, لیکن قومیں وہی کامیاب, افراد وہی کامیاب کہ جو ان مشکلات کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تیسری منزل امام زمانہ کی منزل ہے, کہ اگر وہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہو, اگر حصہ دار بننا چاہتے ہو انقلاب مہدی میں, اگر حصہ دار بننا چاہتے ہو عصر غیبت کی کربلا میں, تو پھر در حقیقت ان دونوں مرحلوں سے بڑھ کر تمہاری فکر, تمہاری سوچ, تمہاری تنظیم, تمہارے نظریے, ان سب سے بالا تر ہو کر تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے امام کے لیے, انسانیت کے لیے. یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں, آپ دعا پڑھیں گے ہر نماز کے بعد مستحب ہے. حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی, اللہم اشف کل مریض, اللہم ادخل اہل القبور السرور. یہ نہیں کہا کہ سنیوں کو صرف شفا دے دے, شیعوں کو شفا دے دے, یہ میرے چاہنے والوں کو شفا دے دے, یہ میرے لیے نعرہ لگانے والوں کو شفا دے دے, نہیں. اللہم اشف کل مریض, تمام مریضوں کو شفا دے. یہ ہے انسانیت, یہ ہے امام زمانہ کا وقت ظہور, کہ جب آئیں گے تو پوری انسانیت کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے راہ نجات بنے گے امام زمانہ. وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف شیعہ کے لیے, سنی کے لیے, بریلوی کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, فلاں کے لیے. اللہم اشفِ کل مریض, اللہم اغنِ کل فقیر, تمام فقیروں کو غنی کر دے. یعنی عالمی سوچ پیدا کرے عزیزان گرامی, میرے تیرے اور قبیلے اور قوم اور خاندانوں کے لیے نہیں ہیں امام زمانہ. امام زمانہ پوری انسانیت کے لیے, کل یعنی تمام, وہ زمین پر خواہ وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. امام کہتے ہیں یعنی یہ ہے عصر مہدویت, یہ ہے عصر انتظار, یہ ہے امام زمانہ کا انقلاب, کہ اپنی سوچوں کو وسیع کرو. جب تم سوچوں کو وسیع کرو گے تو اس وقت کامیاب قوم قرار رہو گے. بس عزیزان گرامی, وقت پورا ہو گیا. ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں کیا کام کر سکتا ہے؟ اگر متفق ہے میری سوچ سے, سوچ کو آگے بڑھائیے. اگر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے متفق ہیں, اس بات کو آگے بڑھائیے. اپنے اہل سنت بھائیوں کو پیغام دیجئے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی مجالس سے، اپنے نوحے سے، اپنے سلام سے، اپنے خطبات سے، تاکہ پاکستان جو سازش کی جا رہی ہے اس کو قلقامہ کیا جا سکے۔ ایک مومن انسان کی کامیاب زندگی وہی ہوتی ہے کہ جب وہ انفرادی، اجتماعی اور پھر بین الاقوامی سطح پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ دعا درحقیقت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو وہ کہتے ہیں خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ روایات میں ہے کہ ہمارا جتنا چاہنے والا ہوگا مومنوں کو اس کے بلائیں بارش کی طرح نازل ہوں گی۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ طے یہ ہے اس زندگی میں کہ یہاں پہ بلائیں نازل ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، سختیوں کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ انسان کی انسانیت کے جوہر ہی اس وقت کھلتے ہیں کہ جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ استقامت کرتا ہے، جب وہ مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے زندگی میں۔ اس بنا پر ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انفرادی زندگی میں عبادات کے ساتھ، اجتماعی زندگی میں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا ادا کرتے ہوئے، پھر بین الاقوامی سطح پر امام زمانہ کے انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو در حقیقت ایسی زندگی گزار کے گئے، ان کا رب بھی راضی، ان کا نبی بھی راضی، اور ان کا امام وقت ان کا راضی۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مارا۔ یہ موت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ کہہ کر میں اپنے استاد آیت اللہ جواد عاملی کے الفاظ نقل کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ درود بھیجی محمد والے محمد والے۔ موت کا لفظ کیوں؟ موت خلاصہ زندگی ہوتا ہے، جیسی زندگی ہوتی ویسی موت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں، حضرت حر کی زندگی، بشر حافی کی زندگی، کہ زندگی کسی اور طریقے سے گزری لیکن اصلاح کر لی، موت شاندار ہو گئی۔ لیکن مجموعی اور عمومی قانون یہ ہے کہ جیسی زندگی ویسی موت ہوگی۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر جاہلانہ موت سے نجات پانا چاہتے ہو، وہ موت، وہ جاہلانہ موت کہ جس میں تم اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکو، تو در حقیقت اپنی زندگی کی طرف رجوع کرو کہ تمہاری زندگی میں امام کی کتنی معرفت موجود ہے۔ یہ در حقیقت عمل کی جانب توجہ دلانا، یہ نہیں ہے کہ جب ہم کہیں امام زمانہ کا نام یہ، والد کا نام، والدہ کا نام یہ، سن پیدائش یہ، مقام غیبت یہ، غیبت صغرا اتنے برس کی، غیبت کبرا اتنے برس کی، قصہ ختم۔ نہیں، یہ معرفت امام زمانہ نہیں ہے، معرفت امام زمانہ نہیں۔ امام جو کام کرنا چاہتا ہے، جو ہدف لے کر آئے گا، جو مشن لے کر آئے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ عزیزانی گرامی، مماتا ولم یعرف مماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانے کی معرفت حاصل کرے وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی جاہلانہ زندگی گزاری اس نے۔ بس اگر چاہتے ہیں کہ جاہلانہ زندگی سے نکلیں، عالمانہ زندگی کی طرف آئیں، مدینہ العلم کی طرف آئیں، تو پھر عزیزان گرامی ہمیں اپنی زندگی میں امام کی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا، معرفت حاصل کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا، کتابیں پڑھنی ہوں گی، علماء سے پوچھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے زمانہ غیبت میں امام کے لیے، ہم کیا کام کریں کہ امام ہم سے راضی ہو اور ہم امام کے لیے کہ آنکھوں کے منظور نظر ہوں، نور چشم بنے۔ اس لیے آپ کیا کہتے ہیں، متا ترانا ونا را، متا ترانا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ یعنی امام کا اپنے صحابی، اپنے مددگار، اپنے معاون، اپنے ظہیر کو دیکھنا اور اس کی محبت کا شوق رکھنا ہمارے شوق پر مقدم ہے۔ امام کہتے ہیں کہ متا ترانا، یعنی ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں امام سے کہ وہ وقت کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے۔ یعنی جتنا ہم امام کے منتظر ہیں، امام اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہمارا منتظر ہے۔ وہ ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں ہمارے ناموں کو شامل کرتا ہے، اور اگر امام کی دعائیں نہ ہوتی تو سخت سخت حالات جو دشمن نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم ان میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزانِ گرامی، بس جاہلیت کی زندگی اور جاہلیت کی موت سے بچنا ہے تو امام زمانہ کی طرف آنا ہوگا، عالمی سوچ پیدا کرنی ہوگی۔ عزاداری عالمی سوچ کا نام ہے عزیزانِ گرامی۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو دنیا میں اپنے رب کو، اپنے نبی کو اور اپنے امام کو راضی کر سکے. اور یہ مجالس اس بات کا ذریعہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنے جانے والے کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کر سکیں، اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کر سکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جانے والا چلا گیا، اس کا وقت بیت گیا، اس کی مدت تمام ہو گئی ہے زندگی گرمی، لیکن وہ اپنی بے زبانی سے آج بھی کہہ رہا ہے کہ میری مجلس سے ایصال ثواب میں آنے والا، دیکھو میرا وقت تمام ہو گیا، میری دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، میرے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، تم دعا کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو. خواتین، تمہارے سروں پہ چادریں موجود رہیں، اپنے حجاب کے، اپنے پردے کی حفاظت کرو. نوجوان، اپنے اخلاقیات کی حفاظت کرو. جانے والا ہم سے کہہ رہا ہے، امیر المومنین نہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کان ہوتے ہو سنتے تو یہ مردے تم سے باتیں کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، جاؤ ان کی باتیں سنو، جاؤ قبرستانوں میں جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نشو سے برخاست کرو، یہ تم سے باتیں کرتے ہیں، یہ تمہیں اپنے تجربات دینا چاہتے ہیں. عزیزہ نے گرامی، اس لیے مستحب ہے کہ انسان ہفتے میں ایک دن جائے اور مردوں سے جا کے باتیں کرے، ایک دن جائے اپنے مردوں کے لیے در حقیقت ایصال ثواب کا انتظام کرے. شب جمعہ والدین کی روح آتی ہے دروازے پر، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرے لیے اتنی دنیا کما کے دی، کیا تجھ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک سورہ فاتحہ ایصال ثواب کے لیے پڑھ دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں والدین کے آنکھ ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کی حقوقیت ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ امام سے پوچھا، امام نے فرمایا ممکن دنیا میں شخص آنکھ کر دیا جائے والدین کی طرف سے، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ والدین کے حقوق پورا کرے تو روز قیامت وہ حلقے حقوقیت اس کی گردن سے نکل جائے گا اور وہ مطیع و فرمانبردار کی حیثیت سے مشہور ہوگا. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی زندگی میں تو بہت مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں خود بخود آٹومیٹکلی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے قرضوں کو ادا نہیں کرتے، ان کے واجبات ادا نہیں کرتے، انہوں نے اگر کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ تھا اس کو کلیئر نہیں کرتے تو وہ اولادیں آنکھ ہو جاتی ہیں، آٹومیٹکلی آنکھ ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد بھی والدین کا، والدین کے حقوق ہماری گردن پر باقی رہتے ہیں، ان کی نمازیں ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے دوسرے مسائل ہیں. اس بنا پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم جانے والی کے ایصال ثواب بھی کرے اور اس کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر قرض ہے تو قرض ادا کرے، اگر حج اس کے ذمے ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے تو اس کے لیے حج کے لیے انتظامات کریں، اور جو واجبات شرعیہ اس کے موجود ہیں، روزے ہیں تو روزوں کا ادا کیا جائے. اس بنا پر ان تمام جوانب پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی تاکہ کامیاب زندگی ہم گزار سکیں. یقیناً جس کے گھر سے ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے، بزرگ ہمارے یہاں اس درخت، تناور درخت کی مانند ہوتے ہیں جو اپنی شاخوں کو پھیلا کر سایہ دار ہو کر اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو در حقیقت آرام و سکون اور پچھلی نسل کی تہذیب و ثقافت کو ہم تک منتقل کرتے ہیں. یقیناً اس گھر کے لیے بڑا شاخ ہے کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی مومنز کا سایہ سر سے اٹھ جائے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو دلاسا دینے والے موجود تھے، آپ کی مرحومہ کے لیے غسل و کفن کے انتظام کرنے والے موجود تھے، آپ کے ہاتھوں سے کام لینے والے موجود تھے، لیکن ایک ایسا گھرانہ بھی ہے کہ جہاں پر ایک شہادت ہوئی ہے اور علی علیہ السلام تنے تنہا غسل و کفن میں مصروف عمل ہے. یہاں کوئی نہیں ہے کہ جو علی سے آ کے کہہ کے علی آئیے ہم آپ کا ہاتھ بٹھا دیں. یہ ہے غربت علی کی، یہ ہے تنہائی علی کی، یہ ہے جناب زہرا کی غربت کہ شہادت ہو چکی ہے، محسن شکم میں شہید ہو چکے ہیں. رسول اللہ کے 75 یا 95 دن بعد جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. یہ تمام مسائل ایک طرف، اور دوسری طرف یہ غربت کا عالم کہ کوئی نہیں ہے کہ جو آ کر اس طریقے سے علی مرتضیٰ کے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرے، کوئی نہیں ہے. کتنا سخت لمحہ ہوگا، تصور کیجئے کہ کبھی کوئی مصیبت ہو، مصیبت کا وقت ہو اور آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو آپ کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وقت آ چکا ہے نبی کے گھرانے پر. جناب زہرا نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں ہوں، اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں. یعنی فاطمہ زہرا عبادت و دعا و ذکر خدا و ذکر الہی کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتی ہیں. دروازہ بند کر لیا, ذکر الہی کی آواز آ رہی ہے, خادمہ باہر ٹہل رہی ہیں, اتنے میں دق الباب ہوا, بچے دوڑتے ہوئے آئے. لیکن عجیب منظر ہے, جب بھی دروازہ کھٹکھٹائے بچوں نے ماں نے استقبال کیا, ماں نے باہوں کو پھیلایا, بچوں کو سینے سے لگایا. مگر آج منظر عجیب ہے, آج حسن و حسین کو ماں نظر نہیں آتی, آج ممتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے نظر نہیں آتی, بچے مضطرب ہو گئے. خادمہ سے پوچھا, بتائیے کہ اماں کہاں ہیں؟ کہا کہ تمہاری مادر کے رحم میں آرام کر رہی ہیں, آؤ بچوں کھانا کھا لو. کہا کہ نہیں, ہم ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ہمارے دہان میں رکھتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں. لیکن بچوں نے کھانا نہیں کھایا. جب بہت اصرار کیا بچوں نے کہ ماں کہاں ہیں, کہا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی, انہوں نے یہ کہا تھا جب تک ذکر کی آواز آتی رہے میں اس دنیا میں ہوں, جب ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے بچوں, تم یتیم ہو گئے, تمہاری ماں فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہ رہی, وہ اپنے بابا رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی ہیں. بس بچوں نے دوڑ کر علی مرتضیٰ کو خبر دی. نہ جانے علی مرتضیٰ مسجد سے گھر تک کیسے آئے مجھے نہیں معلوم. بس ایک دفعہ زہرا کا جنازہ دیکھا, علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے. غسل کا انتظام ہوا, مولا علی غسل دے رہے ہیں. غسل دیتے دیتے نہ جانے مولا نے سر کو دیوار پر مارا اور اشک جاری ہو گئے اور کہا, ہائے زہرا, ارے کچھ زخم تھے جنہیں میں جانتا تھا مگر کچھ زخم ایسے ہیں جنہیں تو نے مجھ سے چھپایا. ارے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پتلیاں, اللہ اکبر, یہ علی مرتضیٰ کا جگر ہے, یہ فاتح خیبر ہے جو زہرا کو غسل دے رہے ہیں. غسل تمام ہوا, حنوط ہوا, کفن دے دیا. اب آخری رخصت کے لیے بچوں کو بلایا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے, مگر یہاں کوئی اور نہیں ہے, حسن حسین زینب ام کلثوم ہے, علی تنہا کڑے ہیں. آؤ بچوں, آؤ اپنی ماں کو الوداع کہو, مگر بچے آگے نہیں بڑھتے. ارے جب تک ماں اپنے ہاتھوں سے ہمیں اپنے سینے سے نہ لگائے گی ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے. بس اتنا کہنا تھا, بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا, میرے سینے سے لگے جا. ادھر سے حسن دوڑے, ادھر سے حسین دوڑے, ماں کے سینے سے لگے. ارے قیامت برپا ہو گئی. عاطف غیبی نے کہا, اے علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو. ارے قیامت برپا ہو جائے گی. بس آخری جملہ میں کو علی مرتضیٰ جاتے جاتے, کتنا انتظام ہے کہ بچے ماں سے مل رہے ہیں, مگر ہائے کربلا, تپتی ہوئی ریت ہے, کند خنجر ہے, تین دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے. ارے کوئی نہیں جو اس سر ناظری کو اپنی کو
اللہ للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خذوا ذهب مرسى ذلك وقبول فرما.